بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قرآن نور میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک مضمون حدود کا ہے. حدود کا مطلب ہے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزائیں غلطیوں پر. پانچ سزائیں اللہ تعالی نے پانچ غلطیوں پر مقرر کی. اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزائیں اصلی پانچ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی. وہ پانچ غلطیوں پر: چوری پر، قتل کرنے پر، زنا پر، تہمت لگانے پر اور شراب پینے پر. یہ پانچ حدود ہیں. اس میں جو اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے اس کو ماننا پڑے، اس میں تبدیلی نبی بھی نہیں کر سکتے. تو عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی ان پانچ کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، نہیں اپلائی کر سکتے، وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ بولیں کہ ہم مانتے نہیں اس کو، ایمان سے نکل جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو جھٹلا دیں گے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے نماز ٹوٹتی ہے ویسے ایمان بھی ٹوٹتا ہے. تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، قتل کی سزا قتل کر دینا، زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار کے مار ڈالنا، اور شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے مارنا. تہمت لگانے کی سزا بلا وجہ کسی پر 80 کوڑے ہیں. شراب پینے کی سزا 40 کوڑے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزائیں ہیں. انسانوں کی جان، مال، عزت اور عقل، اس کی حفاظت اس کے علاوہ پاسبل نہیں. پوری دنیا میں امن ہو، شانتی ہو جائے تو لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے، لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے، لوگوں کی اور خاص طور پر عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے اور لوگوں کی عقل خراب نہ ہو، اس کے علاوہ پاسبل ہی نہیں. کچھ بھی کر لو، پوری دنیا میں کتنے ہی قوانین لاگو کر لو، کتنی ہی سختی کر لو، کتنا ہی انتظام کر لو، کتنی کوٹ کچہری کر لو، کچھ بھی کر لو، یہ امپاسبل ہے. یہ ایمان رکھنا فرض ہے. اس کے علاوہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی سزا اللہ نے اپنی طرف سے مقرر نہیں کی، بلکہ جو جج ہوگا اس کے اوپر ہے کہ وہ مصلحت سمجھ کے جو سزا چاہے تجویز کرے. تو جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کا نام حدود ہے. اور جو قاضی وقت دیتا ہے سزائیں دوسرے غلطیوں کے اوپر اس کو تعزیرات کہتے ہیں. اسلام میں دو سزاؤں کی دو قسمیں، ایک حدود ہیں اور ایک تعزیرات ہیں. تعزیرات فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی جج جو ہے نا جو مناسب سمجھا اس وقت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، قصور کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے، آدمی کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے جو مناسب سمجھا زیادہ کم کر سکتا ہے. ان پانچوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے آدمی نے چوری کر لی تھی تو اس کو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا. تو لوگ ان کے خاندان والے آئے تھے، کہنے کہ آپ جو چاہے اس کے جرمانے میں لے لو لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا مت دیں. تو حضور نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد ترکت لقطع یدھا، اگر فاطمہ بنت محمد سے چوری ہوگی تو بھی مجھے اس کا ہاتھ کاٹنا ہی ہے. یہ حضور پاک اس سے آپ نے بتا دیا کہ ایسی چیز ہے جس میں ہم دخل نہیں دے سکتے. لوگ اس کے اوپر بہت کچھ اچھالتے ہیں باتیں، مگر ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کسی چیز سے ہم ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے. مجبوری ہے، مذہب جو ہوتا ہے وہ مجبوری ہوتی ہے. دوسری چیز پردے کے احکام بیان کیے ہیں کسی سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پردے کے احکام ایسے ہی آئے ہیں اسلام میں جیسا کہ شراب کے احکام آئے ہیں. شراب کا حکم سڈنلی ایک ساتھ نہیں آیا، ایسے پردے کے احکام بھی سڈنلی ایک ساتھ نہیں آئے. 12-13 موقعوں پر 12-13 آیتیں ہیں قرآن پاک میں پردے سے متعلق، اس لیے علماء کو ہی اس کی صحیح بات معلوم ہے، صحیح تفسیر معلوم ہے. ہاں تو ایک مضمون سنانے کا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن اس میں دیر ہو جائے گی، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں ایک بات کا. خطِ نظر اس سے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اگر انسانوں کی عقل پر چھوڑا جائے, سنجیدہ قسم کی عقل پر جو اس کے اندر سلامتی ہو, اور اس کو یہ کہا جائے کہ عورت اور مرد کے جو ریلیشن ہیں اور عورت کا جو اٹریکشن ہوتا ہے مرد کی طرف, اور مرد اس کی وجہ سے جو متاثر ہوتا ہے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر, معاشرے میں اس پر کنٹرول کی کیا صورت ہے. اگر یہ سوچا جائے تو آپ خود وہ تمام باتوں کو آسانی سے ایگری کر لیں گے جو اسلام نے سمجھایا. مرد اور عورت کا تعلق ضروری بھی ہے, اولاد کا تعلق اسی سے, انسان کی ضرورت اس سے وابستہ ہے, مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے. لیکن معاشرے کے اندر گندگی نہ ہو, بے حیائی نہ پھیلے, بدتمیزی نہ پھیلے, نسب مخلوط نہ ہو. کون کس کی اولاد ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, کیونکہ جب نسب مخلوط ہو جائے گا تو پتہ ہے کیا ہوگا. نسب مخلوط ہوگا تو مذہب کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی. نسب مخلوط ہوگا تو کس سے شادی کرنا ہے, کس سے شادی نہیں کرنا ہے, اس کے حدود کیسے طے کرو گے. اس کی بھی کوئی بھی اولاد ہے, اب بہن سے شادی نہیں کرنا ہے, پتہ نہیں جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ کون ہے. خالہ سے شادی نہیں کرنا ہے, پتہ نہیں جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ کون ہے. جتنے محرمات ہیں نا, جن سے شادی کرنا حرام ہے, وہ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے اگر نسب محفوظ نہیں ہوگا, اگر کنٹرول نہیں ہوگا مرد عورت کے تعلقات کو. رائٹس جو ہوتے ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے. رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا حکم ہے, دادا کا حکم ہے, چاچا کا حکم ہے, پھوپھی کا حکم ہے, ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, جو بھی ماں خالہ کا حکم ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہر کزن کزن نہیں ہوتا, ہر انٹی انٹی نہیں ہوتی. اسلام کے پاس الگ الگ ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ جتنے ماں کی رینج کی یا باپ کی رینج کی عورتیں ہیں سب انٹی ہیں, اور جتنے مرد ہیں سب کیا ہیں, سب انکل ہیں. اسلام تو ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ چاچی بالکل الگ چیز ہے, وہ ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی, شادی ہونے کی وجہ سے چاچی بنی. ماں بھی بالکل الگ چیز ہے, وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہوتی, وہ تو شادی ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی تو ختم ہو جاتی, یا ماموں مر گیا تو ختم ہو جاتی, یا چاچا مر گیا تو چاچی ختم ہو جاتی. کچھ رشتے ایسے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو سکتے ہیں. خالہ وہ رشتہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. پھوپھی وہ رشتہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو جو رائٹس ہوتے ہیں باپ کے, دادا کے, چاچا کے, بھائی کے, بہن کے, خالہ کے, پھوپھی کے, یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے اگر نسب محفوظ نہیں رہے گا. نمبر تین, انہیریٹنس کا سارا سسٹم برباد ہو جائے گا, وراثت کا. ایک مرنے کے بعد, ایک آدمی کے مرنے کے بعد میں اس کا مال اس کے رشتے داروں کو کیسے بٹتا ہے, اس کے اصول ہے نا اسلام میں, مقرر ہے. انہیریٹنس کیسے تقسیم ہوں, بھائی باپ کو, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹیوں کو کتنا ملے گا, ماں باپ کو کتنا ملے گا, بھائی ہے بہن ہے تو, اگر اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن کو ملے گا نہیں ملے گا, کتنا ملے گا, خالی بہنیں ہیں تو کیا ہے, خالی بھائی ہیں تو کیا ہے, پورا حساب بنا ہوا ہے اس کا. اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کس کی بہن کہاں ہے, انہیریٹنس کیسے تقسیم کرو گے, وراثت کیسے تقسیم کرو گے, کون کس کا بھائی ہے نہیں معلوم, کون کس کا باپ ہے نہیں معلوم. یہ ہے سارا مطلب. اس وجہ سے اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر عورت اور مرد اپنے اس جنس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی نہ کسی بھی اعتبار سے. اس لیے عورت کے لیے اللہ پاک نے ایک دین بنایا ہے مستقل, جس کا نام اس کی شریعت ہے, اس کے لیے شریعی احکام الگ سے ہیں باضابطہ. تو اس کے بغیر جو ہے نا, اس دنیا کے اندر جو سوسائٹی کے اندر مرد جو ہیں وہ سکون سے کام نہیں کر سکتے, اور مرد جو ہے نسب محفوظ نہیں رکھ سکتے, اور مرد جو ہے وہ عزتوں کی حفاظت میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے, سپورٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب حیوانیت چڑھ جائیں گی تو پھر ایسی صورت میں آدمی کہیں پہ بھی ہاتھ مارنا شروع کر دے گا, منہ مارنا شروع کر دے گا, بے شمار اس پرابلمس ہیں. اس لیے اللہ پاک نے عورتوں کو جو حکم دیا ہے اس کی مین, اس کی وجہ یعنی اس کا جو سیکرٹ کہہ لیجیے, یہ بتا دیا ہے کہ محرمات کے علاوہ عورت مرد کو نظر نہیں آنا, نہ اس کی بات چیت ہونا, نہ چیٹنگ کر سکتے, نہ دوستی کر سکتے, نہ شادی سے پہلے, نہ شادی کے بعد, نہ شادی کرنے کے لیے. شادی کرنے کے لیے صرف ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں, بات چیت نہیں کر سکتے, چیٹنگ وٹنگ نہیں کر سکتے, دوستی وستی نہیں کر سکتے, دیکھنا بھی نہیں ہے عورت. نہ صرف یہ کہ عورت نہیں دکھنا ہے, عورت کی بیوٹی نہیں دکھنا ہے, عورت کا جو زیور ہوتا ہے وہ نہیں دکھنا ہے. تو ہمارے لباس میں عورت کے لباس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آدمی عورت کو دیکھنے سے عورت کا عاشق ہونا ضروری نہیں, اس کے لباس سے بھی عاشق ہو جاتا ہے بعضوں کا, اس کی خوشبو سے متاثر ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ بتایا ہے جس کی خوشبو مہک رہی ہو, اور جب وہ بازار میں سے گزرے تو مردوں کو بھی اس کی خوشبو آئے, فرمایا کہ یہ عورت زانیہ ہے, اس نے زنا کی تبلیغ کی ہے, اس کی خوشبو بھی نہیں آنا. اور جو کپڑے وہ پہنتی ہے وہ کپڑے نظر نہیں آنا, جو جیولری وہ پہنتی ہے وہ جیولری نظر نہیں آنا. یہ مطلب ہے ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت نہ دکھائیں. زینت منہ کا نام نہیں ہے, زینت باڈی کا نام نہیں ہے. زینت منہ اور باڈی سے کو زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں اس کا نام ہے, چاہے وہ باڈی پر کیے جائیں جیسے مہندی لگانا یا جنوال آگرو لگانا یا سرخی لگانا, لپسٹک لگانا, الا بلا جو بھی ان لوگوں کے پاس ہے, بلا تو نہیں ارے ہو رہی ہے خالی, تو وہ چیز بھی نہیں نظر نہیں آنا ہے. اور جو پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وہ نظر نہیں آنے کا ہے. الا ما ظاہر, مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے ان کے چلنے پھرنے میں یا بات چیت میں. ظاہر کرے نہیں, ظاہر تو نہیں کر رہے لیکن ایک پیر دوسری جگہ رکھ رہے ہیں تو اس میں سے فرض کیجیے ان کا شٹ نظر آ گیا خوبصورت والا. بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی ہے, اس نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے تو اس کا ہاتھ نظر آ گیا. الا ما ظاہر کا یہ مطلب ہوتا ہے, جا رہی تھی ایک دم تیز ہوا آ گئی اس کی وجہ سے اس کا نقاب چہرے پر سے اڑ گیا, چہرہ نظر آ گیا. یہ الا ما ظاہر کا مطلب, ظاہرہ ہے اظہرنا نہیں ہے. جو عورتیں خود سے ظاہر کریں وہ جائز ہے یہ نہیں فرمایا, ان کے چھپا دینے کے باوجود ان کے جسم کا کوئی حصہ اگر غیر اختیاری طور پر ظاہر ہو جائے تو وہ معاف ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے اور چہرہ بدرج اولا پردہ ہے, کیونکہ عورت کا سب سے زیادہ اٹریکٹیو حصہ اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے, کتنے کی بنیاد چہرہ ہی ہوتا ہے. خالی کسی کی پیٹھ دیکھ لیا آپ کو کیا چہرہ کتنا ہونے والا ہے, خالی چاہے کسی کے بال دیکھ لیے تو اسے کیا کتنا ہونے والا ہے. جب تک آنکھ سے آنکھ نہیں ملیں گی, فیس نہیں دیکھے گا آدمی, اس وقت تک کیسے فتنے میں مبتلا ہوگا. یہ مسئلہ ہے اصل میں. اس وجہ سے عورت کے چہرے کا پردہ فرض ہے اسلام میں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے علماء کے درمیان میں. ہم لاگو نہیں کر سکے یا ہم عمل نہیں کر سکے ہمارے گھر والے تو وہ ہماری مجبوری ہے, ہم گنہگار ہیں, لیکن مذہب مت بدلو, مذہب کو چینج مت کرو, مذہب کو ایڈیٹی خدا کے واسطے رہنے دو. ہاں بھائی مذہب تو یہی ہے, ہم سے نہیں ہو ٹکرا, ہم گنہگار ہیں. یہ اتنا زیادہ آپ کو خراب نہیں کرے گی چیز, ٹھیک ہے. مذہب میں بہت سی کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں, یہ بھی ہو رہی ہے, ہماری بہن سے ہو رہی ہے, ہماری بیٹی سے ہو رہی ہے, ہماری اماں سے ہو رہی ہے, ہماری خالاتی سے بھی ہو رہی ہے, یا عورتیں بھی جو ہیں, ٹھیک ہے, مذہب میں غلطی ہو رہی ہے ان سے. باقی مذہب چینج نہیں کرنا کبھی بھی. مذہب کے صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں سورہ نور میں, یہ حکم ہے, پھر اس سے زیادہ سختی کے ساتھ سورہ احزاب میں 21 پارے میں آ رہا ہے. کچھ معاشرتی احکام, خاندانی احکام جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے ہیں سورہ نور میں, کہ گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے, کس گھر کے اندر جا سکتے ہیں, کس میں نہیں, کس میں اجازت دینے کی ضرورت ہے, کس میں اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت دینے کی صورت میں اگر تمہیں اجازت نہیں ملی تو برا نہیں ماننا ہے. اور گھر کے اندر جب مکس فیملی ہے, ایک ساتھ رہتے ہیں سارے, تو جو ہے نا وہ گھر کے اندر سب کب, یا یہ کہ ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ان کام کرنے والوں پر پردے کے ویسے احکام لاگو کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, لوگ حرج میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے پردے کے تھوڑے الگ احکام ہیں, تو ان کے گھر میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام طور پر سامان لانے کرنے آنے جانے کے لیے ہیں وہ, تو ایسی صورت میں ان کو ہر وقت پوچھ کے گھر میں آنے کا نہیں ہے, ان کو صرف 3 وقت پوچھنا ہے, من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے اگر آنا پڑ گیا, ومن بعد صلاۃ العشاء, عشاء کے بعد آنا جانا پڑ گیا, اور ظہیرہ کے وقت میں, ظہر کے وقت میں, دوپہر کا کھانا کھا کے جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں اس وقت میں. یہ خلاص عورات لکھوں, اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں بغیر اجازت کی گھر میں آنے جانے والے لوگ آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تم اپنے خاندان والوں کے پاس میں ملنے اگر جاؤ تو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہو, نہیں دوسرے کا کھانا نہیں کھانا ہے نا. فرمایا نہیں, تمہارے اپنے خاندان کے اندر یہ بات ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کے پاس جب جاؤ تو ان کا تم کھا سکتے ہو, وہ تمہارا کھا سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ حلال بنانے کی کوشش کرنا نہیں پڑتا کہ ارے بھائی اب ہم آ گئے ہیں ان کے گھر میں, کھانا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اس میں فرمایا کون کون ہیں خاندان والے جن کے کھانے وغیرہ کے اوپر آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے وغیرہ, ایسے احکام تھوڑے بیان کیے گئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حلال حرام سمجھنے اور اس کا پھر احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.